أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ سبق میں اہل کتاب کی اطاعت کرنے سے منع فرمایا، پھر تقوی اور اللہ کا ڈر اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی تلقین فرمائی، پھر تفرق اور اختلاف سے بچنے کے لیے اور اتحاد کے لیے ایک گر بتایا، وہ یہ ہے کہ ایک گروہ امت مسلمہ میں ایسا ہونا چاہیے جو بھلے کاموں کی، دین کی، اچھے کاموں کی دعوت دے، دعوت اللہ کا کام کرے، برائیوں سے روکے، اب اہل ایمان سے مزید خطاب ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح تم آپس میں تفرقہ بازی سے بچنا، کیونکہ تفرق اور تفرقہ بازی اور جھگڑے یہ قوموں کے لیے نشتر ہیں، اس سے اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، طاقت ٹوٹ جاتی ہے. دوسری جگہ فرمایا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا. اہل کتاب نے واضح احکام آ جانے کے باوجود اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے تفرقہ ڈالا، جس کے نتیجے میں ان کے اندر الگ الگ گروہ اور جماعتیں بن گئیں، فرقے بن گئے، اور وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے، عذاب کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، گروہوں میں بٹ گئے، انہوں نے اختلاف کیا، آپس میں جھگڑے کیے، بھائی چارے کے بندھنوں کو توڑ دیا، جماعت بندی کو ختم کر دیا۔ اور یہ بھی انہوں نے اس کے بعد کیا جبکہ ان کے پاس واضح کلام اور دلائل آ چکے تھے۔ یہ اختلاف کسی غلط فہمی کی بنیاد پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ اپنی خواہشات اور ویشیز کی تکمیل کے لیے دیدہ اور دانستہ اختلاف کا راستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک بڑے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ تو تفرق اور جھگڑا اور تفرقہ بازی، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، ان کی اتحادی طاقت کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ یہ آیت در حقیقت واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کا تتمہ ہے۔ وہاں مرکز وحدت، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں بتایا گیا تھا، اور پھر دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اسی وحدت اور اجتماع کو غذا اور طاقت پہنچائی جاتی ہے، نشو نما کیا جاتا ہے۔ پہلی قومیں تفرقہ بازی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، تباہ ہوئی، تم بھی اگر یہ وتیرہ اور یہ طریقہ اختیار کرو گے اور نفسانی خواہشات کے لیے دین کے اندر جھگڑے کرو گے تو تمہارے اندر بھی گروہ پیدا ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہاں قید لگائی ہے کہ احکام واضحہ کے آ جانے کے بعد، کیونکہ اصول دین تو سب واضح ہیں اور فروع بھی بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگر نفسانیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی، لیکن جو فرائیں اور جو شاخیں مسائل کی غیر واضح ہیں، کسی نص صریح کے نہ ہونے کی وجہ سے یا نصوص کے ظاہری تعارض کی وجہ سے، ایسے فروع میں رائے اور اتحاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ اور وہ حدیث صحیح اس کی اجازت کے لیے کافی ہے جس کو بخاری اور مسلم نے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی اتحاد کرتا ہے और हुक्म अगर ठीक निकला तो उसको दो अजर मिलते हैं, और जब इत्तेहाद में गलती करे तो चूंकि उसका मंशा दीन पर आना है, ख्वाहिश नफ्स नहीं है, तो खता के बावजूद उसको एक अजर मिलेगा। जिस इत्तेहाद पर खता होने के बावजूद अजर मिल रहा हो वो बुरा नहीं हो सकता। इस किस्म के इख्तिलाफात सहाबे किराम में, ताबेईन में, अइम्मा में हुआ करते हैं। बकौल हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद, और हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, कासिम इब्ने मोहम्मद ये फुकहाए सबाए मदीना में से हैं, और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे मोहम्मद के बेटे हैं। ये हजरत फरमाते हैं कि ऐसा इख्तिलाफ ये तो लोगों के लिए मूजिबे रहमत है, जैसा कि रूहुल मानी में बयान किया गया है। यहां से एक बात बहुत अहम और उसूली वाजे हो गई कि जो इत्तेहादी इख्तिलाफ शरई इत्तेहाद की तारीफ में दाखिल है उसमें अपने इत्तेहाद से जिस इमाम ने जो जानिब को इख्तियार किया, अगरचे इंदल्लाह उसमें से सवाब और सही सिर्फ एक है, दूसरा खता है, लेकिन ये सवाब और खता, ये दुरुस्त होना और गलत होने का फैसला सिर्फ हक ताला शानहू करेंगे। और वो महशर में बजरिया इत्तेहाद और सवाब पर पहुंचने वाले आलिम को दोहरा सवाब अता फरमाएंगे। और इख्तिलाफ में यह कहने का हक नहीं है कि यकीनी तौर पर यह सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि हर आदमी अपनी बसीरत की हद तक कुरान और हदीस से इस्तेदलाल करके अपने आप को दुरुस्त कहेगा। इसलिए यह इख्तिलाफ जो है वो मुराद नहीं है। असल में जो इस्लामी उसूल हैं, शरा के उसूल हैं, जैसे तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, हशर नशर है, जन्नत जहन्नम है, ये तमाम के तमाम उसूलों में इख्तिलाफ ना हो। फुरुआत का जैसे बताया कि तफर्रुक और इख्तिलाफ बएतबार दलाइल के जो किताब व सुन्नत के हवाले से पाए जाते हैं हो, तो ये इख्तिलाफ बुरा नहीं है। और ये गुफ्तगू भी उस इत्तेहाद में है जो शरीयत के उसूल उसूल इत्तेहाद के मातहत हो, और इत्तेहाद उनमें किया जाए जिसमें सराहत के साथ कुरान करीम में कोई दलील ना हो या हदीस में कोई फैसला ना हो या वो मुबहम चीज हो, इसकी तफसीरें मुख्तलिफ हो सकती हैं, या चंद आयात और रिवायात से दो मुतजाद चीजें समझ में आती हैं। ایسے موقع پر صرف ان لوگوں میں اجتہاد کرنے کی اجازت ہے جن میں شرائط اجتہاد موجود ہوں. مثلاً قرآن و حدیث کے متعلق تمام علوم اور فنون میں مکمل مہارت، زبان عربی میں مہارت، صحابہ کرام تابعین کے اقوال اور آثار کی مکمل واقفیت اور علم. تو جو شخص کسی منصوص مسئلے میں اپنی رائے چلائے، اپنی ہانکے، اپنی خواہش کو داخل کرے، وہ اجتہادی اختلاف میں داخل نہیں ہے. جس کے پاس سرے سے اسلام کا، دین کا علم ہی نہیں ہے، خالی زبان سے واقف ہے، علوم سے واقف نہیں ہے، اور مجتہد بن بیٹھا ہے اور اپنی طرف سے مسئلے گھڑ گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ حیران کرنے والی بات ہے. یہ اختلاف خطرناک ہوگا، کیونکہ ایسے تو پھر ہر آدمی اپنی رائے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اور اپنی روٹی پر دال کھینچنے کے لیے کرتا رہے گا. تو جیسے اہل کتاب نے کیا کہ باوجود دلائل واضحہ اور بینہ کے ہونے کے باوجود بھی وہ خواہشات میں پڑے رہے اور اسی کو لے کر اجتہاد کرتے رہے اور من مانی کرتے رہے، تو گمراہ ہو گئے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن ہیں، آپ اولیاء اللہ میں سے ہیں، نقشبندی طریقے کے بزرگ تھے. آپ نے مرزا مظہر جانا نے جانا، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور پھر انہی کے نام سے اپنی تفسیر کو منسوب کیا، تفسیر مظہری، اونچے پائے کی تفسیر، اور ایک عرصے تک یہ قلمی نسخے میں تھی. پھر آج سے 50-60 سال پہلے اس کو زیور طبعہ سے آراستہ کر کے 10 جلدوں میں لایا گیا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی تھے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہم عصر تھے. مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ کو رافضیوں نے گولی مار کر شہید کیا تھا، جس کی اطلاع انہوں نے پہلے سے دے دی تھی اور تیار ہو کر بیٹھے تھے، اور اپنے مریدوں کو خط بھی لکھ دیے تھے اور تاریخ اور وقت بھی بتا دیا تھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ امام ولی اللہ کے شاگرد اور مرزا مظہر جانے جانان رحمت اللہ علیہ کے مرید باصفہ تھے. وہ بھی تقریباً یہی بات کہتے ہیں جو میں نے ابھی اوپر ذکر کی، کہ خواہش نفس سے خالی ہو کر اتحاد کی تمام تر صلاحیتیں رکھنے والا اللہ سے قرب، نزدیکی اور ثواب اور درست مسئلے تک پہنچنے کی جو کوششیں جاری رکھتا ہے، وہ اتحاد اور اس کے لیے وہ جو کوششیں کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، دلائل جمع کرتا ہے، تو ایسا اختلاف برا نہیں ہے، نفسانیت سے مبرہ ہے. اس کا ارادہ اللہ کو راضی کرنے کا اور منشاء ربانی کو پانے کا ہے. صحابہ کرام میں یہ چیز پائی جاتی تھی، ان کے علوم گہرے تھے، ان میں تکلف نہیں تھا، کھینچا کھینچی اور دشمنی نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے ان کے دل آئینے کی طرح صاف ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ما اوتی تم من الکتاب، جب تمہارے پاس کتاب اللہ کی کوئی چیز پیش کی جائے تو اس پر عمل کیا جائے، لا عذر لاحد فی ترکہ، اس کو ترک کرنے اور چھوڑنے کا کوئی عذر قبول نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر حکم کو اپنی جگہ ماننا پڑے گا، اس کے خلاف کوئی ہیلا اور بہانہ چل نہیں سکے گا۔ اگر قرآن کریم میں کسی معاملے کی وضاحت نہیں ہے تو حضور نے فرمایا ففی سنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر حضور کے سنت میں تلاش کریں گے، وہاں بھی اگر تشفی بخش کوئی چیز نہ ملی، فما قال اصحابی، تو میرے صحابہ کی بات مان لو، یہ بھی تمہارے لیے حجت ہے۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عندی کن نجوم، ستاروں کی طرح راہیاب ہیں، جیسے ستاروں سے منزلوں کا پتہ چلتا ہے، اور اگر ان حضرات میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے تو لکم رحمتن، اس میں تمہارے لیے رحمت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک بھی وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ نے طحاوی شریف کے مقدمے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کتاب اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اور وہاں مسئلہ طے نہ ہو تو سنت رسول میں تلاش کرتے ہیں، اور وہاں بھی نہ پائیں تو صحابہ کرام کا جس پر اتفاق ہو اس کو لے لیتے ہیں، بلا چوں اور چرا مان لیتے ہیں۔ اور اگر کسی معاملے میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف رہا ہو تو ارجح یعنی زیادہ راجح پہلو جو ہوتا ہے اجتہاد میں، اس پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ عمل کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، جو چوتھے درجے میں جا کر اجتہاد کا نمبر آتا ہے۔ بعض لوگوں نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو بدنام کیا کہ آپ حدیث پر قیاس کو ترجیح دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو ضعیف حدیث پر بھی عمل کر لیتے ہیں، چہ جائے کہ وہ اعلیٰ درجے کی حدیث پائیں اور اس کو نظر انداز کر دیں۔ شروع ہی ان کا اتحاد جو ہوتا ہے وہ قرآن کریم سے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قرآن کریم کے قریب جو چیز ہے اس کو لیتے ہیں۔ جیسے فرماتے ہیں رفع یدین کے مقابلے میں، کہ پہلے نمازوں میں حرکتیں زیادہ تھیں، پھر سکون اس کے اندر آتا چلا گیا، اور دلیل دی قرآن کریم سے، وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ، اے ساکتین، اے سامتین۔ ابن حزم ظاہری رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال قہقہے والی حدیث سے دی ہے. اس ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں قہقہ لگائے تو اس کی نماز اور وضو ٹوٹ جائے گا. اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معمول میں ہے. انہوں نے بلا وجہ قیاس نہیں کیا, حدیث مل گئی اس پر عمل کر لیا. جائز فروعی اختلاف تو باعث رحمت ہے مگر متعصب اور ضدی بعض قسم کے لوگ جو ہیں اس کو مناظرے کا مرکز بنا دیتے ہیں, ہٹ دھرمی کی وجہ سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو آپس میں سر پٹول کرتے ہیں, اور بعض اوقات ایسے قتال اور لڑائیوں تک نوبت پہنچتی ہے, خون مرکی اور کشت خون کے بازار گرم ہو جاتے ہیں. ایسے اختلاف باعث زحمت ہے, رحمت نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے, ان اہل الکتابین افترقوا, تورات انجیل دونوں کے پڑھنے والے اپنی پارٹیاں اور گروہ بنا کر بیٹھ گئے. یہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے. وتفترق امتی علی 73, اور میری اس امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. مگر یاد رکھو, کلہم فی النار الا واحدتن, یہ سب جہنمی ہیں, صرف ایک فرقہ ناجی ہے. پوچھا گیا کہ وہ فرقہ اور وہ جماعت اور وہ گروہ کون سا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ جماعت ہوگی جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. ما انا علیہ واصحابی, یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, سنت اور صحابہ کرام کے طریقوں پر چلے, ان کا عقیدہ اور عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کے مطابق ہوا, یہ لوگ ناجی ہیں, یعنی نجات پانے والے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قوم عنقریب ایسی پیدا ہوگی کہ ان میں خواہشات اور بدعات اس طرح سے سرایت کر جائیں گی جس طرح کے پاگل کتے کے کاٹنے سے بیماری جسم کے سب اعضاء اور جوڑوں میں سرایت کر جاتی ہے. اور بدعت ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں دیکھتا, نہ کتاب اللہ دیکھتا ہے, نہ سنت دیکھتا ہے, نہ صحابہ کرام کے طریقوں کو دیکھتا ہے. آج اپنے ارد گرد پر نظر ڈالیے, سنت کا متلاشی تو کوئی شاید اللہ کا بندہ نظر آئے. ہر طرف شادی ہو, بیاہ ہو, موت ہو, میت ہو, رسوم کا چرچا ہے, برائیوں کا چرچا ہے. اور یہ حکومتی سطح تک پہنچتا ہے, کہیں جلوس نکالے جاتے ہیں, چراغاں کیا جاتا ہے, جھنڈے لگائے جاتے ہیں. یہ سب باتیں صحابہ کو نہیں آئی سمجھ میں جو ان لوگوں کو اب سمجھ میں آ رہی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہے. किसी ने रबीउल अव्वल की 1 तारीख, किसी ने 2, किसी ने 6, किसी ने 9, किसी ने 10, किसी ने 12, मुख्तलिफ रिवायत नकल की। मौर्रिखीन किसी एक तारीख पर मुत्तफिक नहीं हो सके। अलबत्ता वफात की तारीख 12 रबीउल अव्वल तय है। अफसोस है कि लोग वफात की तारीख को जश्न मनाने लगे। अब तो हुकूमतें भी इसके अंदर हिस्सेदार बनने लगी। अखबार में बड़े बड़े तस्वीरें और पोस्टर आने लगे। हुजूर के नाम पर बर्थडे केक काटने लगे और उस पर तरह तरह की बातें पढ़ने लगे। ये तफरका है, ये इख्तिलाफ है जो नापसंदीदा है, जिससे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नफसानियत को छोड़कर लिल्लाहियत की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह के दीन की तरफ आओ। तुम्हारा मकसद अल्लाह की रजा होना चाहिए। जैसे रोजे में हमारा मकसद अल्लाह की रजा का हुसूल है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए, इसलिए अशियाए सलासा खाना पीना और जायज ताल्लुक को छोड़ा। इस डर के साथ के इसकी खिलाफ वर्जी करने से कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। और ये तो छोटा रोजा है, और बड़ा रोजा तो पूरी जिंदगी में अल्लाह की रजा की फिक्र करना है कि जिंदगी के किसी मोड़ पर किसी अमल से किसी कदम से हमारा परवरदिगार हमसे नाराज ना हो जाए। आगे फरमाते हैं, यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, जिस रोज बास चेहरे सफेद और चमकदार होंगे और बास चेहरे सियाह होंगे। एक जगह पर अल्लाह ताला ने फरमाया, व यौमल क़ियामति तरल्लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुम मुस्वद्दा, दूसरी जगह फरमाया, वुजूहुन यौमैज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा व वुजूहुन यौमैज़िन अलैहा गबरतुन तरहक़ुहा क़तरा, वुजूहुन यौमैज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। इन आयात में एक ही किस्म का मफूल है, एक ही मफहूम है, अल्फाज मुख्तलिफ जिक्र किए गए हैं। बयास सफेदी को कहते हैं, सवाद सियाही को कहते हैं, कालेपन को कहते हैं। जिस रोज बास चेहरे सफेद और रोशन, ये ईमान वालों के चेहरे होंगे, जिनके चेहरों पर कामयाबी की वजह से रौनक होगी। आज भी दुनिया में कोई इम्तिहान में कामयाब होता है, उसके हाथ में पर्चा दिया जाता है, वो रिजल्ट पढ़ता है, तो उसके चेहरे पर एक बशाशत, एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो ये नूर ईमान है, जो सफेदी है ना, वो नूर ईमान है। और सियाही से मुराद कुफ्र की, नाकामी की, कुफ्र वाला नाकाम है, जन्नत में नहीं जाएगा। तो चेहरों पर कुफ्र की कुदूरत को सवाद यानी सियाही के साथ ताबीर किया। हजरत आता फरमाते हैं, मुहाजिरीन और अंसार के चेहरे सफेद होंगे اور بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ یہودیوں کے گروہ ہیں، ان کے چہرے کالے ہوں گے. ایک حدیث میں جو ترمذی شریف کے اندر ہے، فرمایا خوارج یہ ایک فرقہ ہے جو کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے کو دین سے خارج کہتے ہیں. یہ خوارج کے سیاہ چہرے ہوں گے، اور سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جن کو وہ لوگ قتل کریں گے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفید چہرے والے وہ ہوں گے اہل کتاب جنہوں نے اپنی کتاب کی پیشینگوئیوں کو سامنے رکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ایمان قبول کیا اور دین پر جمے رہے، اور جو ہٹ دھرمی کر کے مکر گئے اور اپنی پرانی کتابوں پر رہے، حضور کو تکلیف پہنچاتے رہے، ان کے چہرے کالے ہوں گے. اب عجیب بات یہاں پر یہ ہے کہ شروع کیا ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، پہلے بیاض یعنی سفیدی کا تذکرہ فرمایا. حدیث میں فرمایا کہ وضو کرنے والوں کے چہرے اور اعضائے وضو روشن ہوں گے، جس کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو پہچانیں گے، بلائیں گے حوض کوثر پر. اور سواد کا تذکرہ بعد میں کیا، لیکن آگے پھر جب بیان کیا تو سواد کا تذکرہ پہلے کیا، بیات کا بعد میں کیا، اور رحمت کا بھی بعد میں کیا. گویا بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمتیں اور اللہ تعالی کی کرم فرمائیاں بنسبت اس کے عقاب کے اور اس کی پکڑ کے زیادہ ہے. ففی رحمت اللہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے چہروں کو بھی روشن رکھے، چمکیلا رکھے نور ایمان اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی برکت سے، ہمیں چمکدار چہرے اللہ نصیب فرمائے. ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد یہاں جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جس پر اللہ کا کرم ہو جائے گا. انسان صرف اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی طاقت پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل کی بنیاد پر جائے گا، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جائے گا، اس کے کرم کی بنیاد پر جائے گا. پھر یہ فرمایا کہ جو ایک مرتبہ جنت میں جائے گا وہ عارضی نہیں ہوگا، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا. یہ سفید چہرے والوں کے سفید ہی چہرے رہیں گے، خوبصورت اور خوبرو رہیں گے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ جب ایک مرتبہ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر ناراض نہیں ہوتے، اور ایک مرتبہ جنت میں کسی کو داخل کرتے ہیں تو پھر وہاں سے نکالتے نہیں. خالدون کے معنی ہمیشہ وہیں رہیں گے. اور سواد وجوب والوں کے لیے کہا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ آج کا عذاب ہماری طرف سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی کمائی ہے، جو دنیا میں تم کرتے رہے. حقیقت میں جنت اور دوزخ کی نعمتیں اور مصائب در حقیقت ہمارے اعمال ہی کے بدلی ہوئی صورتیں ہیں، اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتے، انسان ہی اپنے اعمال کو خراب کر کے صحیح راستے کو چھوڑ کر، ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر، بیاض والے راستے کو چھوڑ کر، نورانی راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کی طرف آتا ہے اور اپنے آپ کو بربادی کے غار میں ڈالتا ہے، جہنم رسید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بلا اور وبا جو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے، رمضان کے مابقیہ دن خیر اور عافیت کے ساتھ پورے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدین، وحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنے شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے تمام گناہوں کو درگزر فرما دے، عفو و درگزر کی قلم چلا دے۔ اے اللہ اگر تو نے معاف کر دیا تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی۔ اے اللہ آج تو ہم سے ناراض ہے، تیرے گھر کے دروازے بند ہیں۔ اے اللہ ہم خود سے آ رہے تھے، آ سکتے تھے تو نہیں آئے، اب یہ مرحلے پر آ گئے ہیں کہ تو نے ہی روک دیا ہے۔ اے اللہ دوبارہ تیرے گھروں کی آباد ہونے کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اگرچہ مسجدیں بند ہیں لیکن ذمہ داروں کو توفیق عطا فرما کہ مسجد کو نہایت صاف ستھرا رکھیں، اس کی پاکیزگی کا، اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اللہ اور ہمیں اپنی پاکیزگی اور صفائی ظاہری اور باطنی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے ان دروس کو قبول فرما اور اس کی اچھی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما، رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، تیرے دربار میں رجوع اور توبہ نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، درگزر فرما دے، معافی کے پروانے عطا فرما دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ گھریلو، بیرونی، اردی، سماوی آفات بلیات سے پوری امت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما۔ اے اللہ، جہاں جہاں تک یہ سنا جا رہا ہو اور لوگوں نے ہاتھ اٹھا رکھے ہوں، اے اللہ ان کا ہاتھ اٹھانا منظور فرما لے۔ اے اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا گڑ گڑانا منظور فرما لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کے چہرے قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، ان لوگوں میں سے نہ بنائی ہو کہ جن کے چہرے ناکامی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، خرافات کی وجہ سے سیاہ ہوں گے۔ اے اللہ یہ دعائیں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔